تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج ایک طویل وقت کے بعد آپ حضرات سے یہاں ملاقات ہو رہی ہے. اس عرصے میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو آواز نہیں آ رہی. آ جائے گی رفتہ رفتہ. اس عرصے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم آپ سب کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور رمضان کی برکات اس کے انوار ہمیں خود آنکھوں سے محسوس ہوں یا نہ ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس نے عطا فرمائے. ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب پر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم لوگ رمضان کے بعد عید کے موقع پر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے تو وہ سارے سال میں اتنا فرحاں اور شاداں اور اتنا کھلا ہوا چہرہ ہم نے اور کبھی نہیں دیکھا جیسا اس وقت میں ہوا کرتا تھا. اور فرمایا کرتے تھے کہ ہم سب الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ اس کی رحمت سے امید ہے کہ مکمل مغفرت فرما دی. یہی امید رکھنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دی. اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے در حقیقت ایک بہانہ بنایا ہے اپنے بندوں کو نوازنے کا, اس کے لیے ایک بہانہ بنایا کہ قدم قدم پر مغفرت کے سامان کیے جا رہے ہیں, نوازا جا رہا ہے, بخشش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, رحمتیں بٹ رہی ہیں. یہ زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کے بانٹنے کا بنایا اور ایسا بنایا کہ گویا یوں سمجھو کہ یہ سارے سال میں سالانہ ایک اوور ہالنگ ہے جو انسان کے روح کی ہوتی ہے. سارے سال ہم مختلف کام دھندوں میں لگے لگے غفلتوں کا شکار بدحواس زندگی کے اندر بس رہنے والے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر بلا کر اور وہ ساری گندگیاں اور وہ ساری غفلتیں وہ گاٹ دیتے ہیں, مغفرت فرما دیتے ہیں. اور کیسے کیسے بہانے اللہ تعالی نے عطا فرمائے اس رمضان کے اندر مغفرت کے. فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو ایمان اور ایمان کے ساتھ اور ثواب کو حاصل کرنے کے لیے روزے رکھے, روزہ رکھنے سے گناہ معاف, غفر له ما تقدم من ذنبه, سارے پچھلے گناہ معاف. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو رمضان کے اندر تراویح پڑھے پابندی سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے. اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے, بعض اوقات دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر روزوں سے مغفرت ہو گئی تو پھر تراویح سے مغفرت کیسے ہوگی, سارے گناہ تو روزوں سے معاف ہو گئے, اب تراویح سے کیا معاف ہوں گے, اور تراویح سے مغفرت ہو گئی تو روزوں سے کیا معاف ہوں گے. تو خوب سمجھ لیجئے, علماء کرام نے اور بزرگوں نے فرمایا کہ جن جن اعمال کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے کہ اس سے مغفرت ہوتی ہے, تو اگر کسی بندے کے نام اعمال میں گناہ ہوتے ہیں تب تو وہ اس گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے, گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور اگر کسی کا نام اعمال گناہوں سے خالی ہے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بناتا ہے. تو اگر روزوں سے گناہ معاف ہو گئے تو تراویح سے درجات بلند ہو رہے ہیں, تراویح سے گناہ معاف ہو گئے تو روزوں سے درجات بلند ہو رہے ہیں. اور تراویح بھی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ تراویح جو ہے یہ اللہ تبارک اتارنے کا عجیب نعمت عطا فرمائی کہ ہر روز اپنے بندوں کو 40 مقامات قرب مزید عطا فرمائی, کیونکہ 20 رکعتیں تراویح کی ہوتی ہیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے, اور سجدہ وہ کیفیت ہے کہ اس سے زیادہ قریب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی حالت میں نہیں ہوتا جتنا کہ سجدے کی حالت میں. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اقرب ما یکون العبد الی اللہ تعالیٰ فی السجود, کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب انسان ہوتا ہے سجدے کی حالت. عجیب نعمت ہے یہ سجدہ, پیشانی ٹیک دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لو. اور یہ تحفہ ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے لے کر تشریف لائے معراج سے. معراج میں تشریف لے گئے, وہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ سارے فرشتے سارے ساری مخلوقات وہ سب پیچھے رہ گئے, جبریل امین علیہ السلام بھی یہ کہہ کر پیچھے رہ گئے کہ اب آگے میرے اندر جانے کی تاب نہیں. اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچایا, وہ مرتبہ عطا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے, اللہ تعالیٰ کا وہ قرب کا وہ مقام حاصل ہوا کہ جس کا کوئی ٹھکانا نہیں. تو جب روانہ ہونے لگے وہاں سے تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا زبان حال سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے الکی کہ یا اللہ آپ نے یہ مقام اتنا بڑا اونچا درجہ مجھے تو عطا فرما دیا, قرب کا یہ مقام میری امت کے لیے کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے واسطے یہ 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا کہ جاؤ یہ امت کے واسطے یہ 5 نمازیں لے کر جاؤ, اور یہ امت کے لیے یہ تحفہ ہے کہ یہ قرب کا مقام جب وہ حاصل کرنا چاہیں تو اس نماز کے ذریعے جب سجدہ کریں گے پیشانی میرے حضور ٹیکیں گے تو قرب کا مقام حاصل ہو جائے. اسی لیے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومنین کی معراج ہے, مومنین کو معراج کا مقام اس نماز کے ذریعے حاصل ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان اتنا قریب کسی حالت میں نہیں ہوتا جتنا کہ سجدے کی حالت میں. اتنا پیارا لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے سورہ اقرا کے اندر, وہ سجدے کی آیت ہے, پڑھوں گا تو سب پہ سجدہ واجب ہو جائے گا, کر لیجئے گا سب. فرمایا کہ وسجد واقترب, سب سے آیت جو ختم ہو رہی ہے سورہ اقرا وہ اس پر ختم ہو رہی ہے, وسجد واقترب, سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ، سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ، میرا قرب چاہتے ہو تو اس کا راستہ یہ ہے کہ پیشانی رکھ دو میرے ساتھ۔ تو کتنا پیار بھرا جملہ ہے، کتنا محبت بھرا جملہ ہے کہ وسجد وقت قریب، تو سجدہ کرو میرے قریب آ جاؤ، میرا قرب حاصل کرو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کو قرب کا مقام بنایا، قرب کی علامت بنایا، قرب کا ذریعہ بنایا۔ اس سے زیادہ انسان کو قرب کا مقام حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی نے کہا کہ سر بر قدم حسن، قدم بر کلہ تاج۔ جب آدمی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ کے اندر پیشانی رکھ دیتا ہے، ساری کائنات اس سے پیشانی کے نیچے ہوتی ہے، ساری کائنات اس کی پیشانی کے نیچے، کیونکہ اس کا بندہ بن گیا، اس کا غلام بن گیا، اس کی غلامی اختیار کر لی، تو ساری کائنات اس کی ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سجدے کی بدولت یہ مقام عطا فرماتا۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تراویح کے ذریعے ہمیں آپ کو صاحبان ایمان کو روزانہ 40 مقامات قرب مزید عطا فرمائے، اور دنوں کے اندر جتنی مرتبہ جا کر سجدہ کرنے کی توفیق ہوتی تھی، اس تراویح کے ذریعے الحمدللہ 20 رکعتیں اور 40 سجدے روز زیادہ ہوئے، 40 مرتبہ حاضری زیادہ ہوئی، 40 مرتبہ باریابی کا شرف مزید حاصل ہوا۔ اب بدر نہ پہچانے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، لیکن ان کی نوازش تو یہی ہے جو اس نے 40 مرتبہ حاضری کی توفیق دے دی۔ کوئی جو نہ شنا سے ادا ہو تو کیا علاج، کوئی جو نہ شنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں۔ تو وہ بلا رہے ہیں، باریابی کا موقع عطا فرما رہے ہیں، عنایت فرما رہے ہیں کہ آؤ اور ہمارے حضور حاضر ہو۔ ٹھیک ہے، ہم نے حاضر ہوئے، الحمدللہ حاضری کی توفیق ہوئی، ٹھیک ہے، بدحواسی میں ہوئی، بے دلی سے ہوئی، بے رغبتی سے ہوئی، سستی کی حالت میں ہوئی، کاہلی کی حالت میں ہوئی، دل لگا کر نہ ہوئی، خشوع نہ ہوا، خضوع نہ ہوا، ہماری طرف سے کوتاہیاں رہیں، ہماری طرف سے غفلتیں رہیں، ہماری طرف سے ناقدری رہی، اس باریابی، اس حضوری، اس حاضری کی قدر نہ پہچانی، اور ایک بار سمجھ کر گئے، تھکے ماندے، دل کہیں، دماغ کہیں، حواس کہیں، ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہوا، لیکن پریشانی ٹکی تو صحیح اس بارگاہ میں ہے، الحمدللہ 40 مرتبہ اس نے یہ توفیق تو عطا فرمائی کہ یہ پریشانی 40 مرتبہ زیادہ ٹک جائے۔ تو جب اس نے یہ توفیق عطا فرمائی، یہ گرم فرمایا، حاضری کی توفیق دی، تو ہم اپنی نادانی کو دیکھیں، اپنی غفلتوں کو، اپنی کوتاہیوں کو دیکھیں، یا ان کے کرم کو دیکھیں کہ انہوں نے یہ کرم عطا کرم فرمایا کہ حاضری کی توفیق دی، تو بلا وجہ نہیں ہے یہ کرم، انشاءاللہ نوازنا ہی منظور تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ وہ نوازنے کے لیے بلایا تھا۔ ہم تو ہیں غفلت میں سے بیگر ہیں، کہاں اس باریابی کا، اس حضوری کا حق ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے فرمایا کرتے کب تک اپنی ذات کا مراقبہ کرو گے، کب تک اپنے افعال کا، اعمال کا مراقبہ کرو گے، ارے مراقبہ کرو ان کی رحمت کا، ان کے فضل و کرم کا، اس نے یہ توفیق بخشی ہے اور حاضری کی توفیق دیا تو انشاءاللہ ضرور نواز کا رخصت کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بلا تو لیا اور کہتے کہ جاؤ تمہیں نہیں ملتا، یہ وہ کریم کی بارگاہ ہے، یہ کسی ایسے ویسے کی بارگاہ نہیں ہے، تو وہ ضرور نواز کر ہی رخصت کیا انہوں نے انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے یہی امید رکھنی چاہیے۔ ہاں جو کوتاہیاں ہوئی، غفلتیں ہوئی، تو پہلے ہی بار بار عرض کر چکا ہوں کہ جو کوتاہیاں غفلتیں ہوئی بے شک ہوئی، لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ کہہ دو استغفر اللہ، استغفر اللہ رب العالمین، عبادت کرو اور کہہ دو استغفر اللہ، استغفار کر کے کہہ دو کہ یا اللہ اس کا حق ہم سے ادا نہ ہوا، ہم سے غلطیوں کی حالت میں ہوا، ہم سے غلطیاں ہوئیں، اللہ ہم آپ سے مغفرت مانگتے ہیں، استغفر اللہ رب العالمین، استغفار کا کلمہ کہہ دو، انشاءاللہ وہ کوتاہی کی بھی تیاری وہی کرامت سے ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے، نماز ختم ہوتی تو نماز کے فوراً بعد یعنی بلا تاخیر جو کلمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک پر آیا کرتا تھا، تین مرتبہ وہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نماز پڑھتے ہی فوراً استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کیا ہوا استغفار کا موقع، بھائی کوئی گناہ کیا، کوئی غلطی ہوئی، کوئی خطا سرزد ہوئی تو آدمی استغفار کرتا ہے. یہاں تو نماز پڑھ کر فارغ ہوئے اور نماز پڑھ کر فرما رہے ہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ وہی کہ جب نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ جو نماز کا حق تھا وہ مجھ سے ادا نہیں ہو سکا، ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، ما عرفنا کا حق کا معرفت ہے، یا اللہ آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں ہوا. تو جب نہیں ہوا تو اس کے تصور سے استغفار فرماتے تھے کہ جو کوتاہیاں ہوئیں، جو غفلتیں ہوئیں، خشوع نہ ہوا، خضوع نہ ہوا. حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خشوع کا کیا عالم ہوگا، اس سے زیادہ کمال خشوع کا تو کہیں حاصل نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی فرماتے تھے کیا استغفر اللہ، جو کوتاہی ہوئی، جو غفلت ہوئی، میں استغفار کروں استغفار کروں. تو غلطیاں کوتاہیاں جو ہوئیں اس پر استغفار، اور جو توفیق ہوئی جیسے بھی ہوئی جس طرح بھی ہوئی توفیق ہوئی کسی عمل کی، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر، اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ توفیق عطا فرما دی، آپ کا فضل ہے کہ آپ نے یہ انعام فرما دیا، تو اس پر شکر. اسی لیے حدیث ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے جو فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی عبادت کرنے کے بعد، ہاں وہ عبادت نماز ہو، روزہ ہو، ذکر ہو، تسبیح ہو، عبادت ہو، کچھ ہو، جب کرنے کے بعد یہ کہہ دیتا ہے کہ الحمدللہ استغفر اللہ، دو جملے الحمدللہ استغفر اللہ، شیطان کہتا ہے کہ اس نے میری قبر توڑ، اس نے میری قبر توڑ، اس لیے کہ جتنے بہکانے کے راستے تھے وہ سارے بند کر دیے ان دو جملوں سے. الحمدللہ تعریف ہے اللہ کی، کیا کہ دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ میں نے بڑا کام کیا، بڑا تیر مار لیا، عبادت کر لی، بڑی نفلیں پڑھ لی، بڑی تصدیق کر لی، بڑا روزہ رکھ لیا. تو ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ یہ میرا اپنا عمل ہے، میرا اپنا کمال ہے، میری اپنی نیکی ہے، تقویٰ ہے، جس کی ذریعے یہ کام انجام پایا، تو اس کا راستہ بند کر دیا الحمدللہ کہہ کر کہ میرا کچھ نہیں، توفیق ان کی عطا کی ہوئی ہے، اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اس عمل کی توفیق عطا کر دی. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق پر شکر ادا کر دیا. اور یہ دل میں تکبر، خود پسندی، عجب، ناز کا جو خیال آ سکتا تھا اس کی جڑ کاٹ دی الحمدللہ کہہ کر. دوسری بات یہ ہو سکتی تھی، شیطان بہکا سکتا تھا کہ ارے میاں کیا تم نے نماز پڑھی، جیسے کہ کبھی کبھی دل میں خیال آیا کرتا ہے کہ میاں کیا تمہاری نماز اور کیا تمہارے سجدے اور کیا تمہاری عبادت، یہ تو ٹکریں مار لی تم نے، حقیقت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کا کوئی حق ادا نہ ہوا، سب بیکار ہے جو تم نے کیا، کوئی حاصل نہیں. شیطان یہ بھی بہکاتا ہے، مایوسی پیدا کر. اس مایوسی کا علاج ہے استغفر اللہ، کہ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی، غفلت ہوئی، لیکن میں اس جو بھی غلطی غفلت ہوئی اس پر اللہ آپ کو استغفار کرتا ہوں. تو جب استغفار کرو گے وہی ناقص عمل، وہی ادھورا عمل، وہی کھوٹا عمل استغفار کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا قیمتی بن جاتا ہے، اپنے رحمت سے وہ قیمتی بنا دیتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے قیمتی بنا دیتے ہیں. تو اس واسطے یہ جو کچھ بھی توفیق ہوئی رمضان کے مہینے میں الحمدللہ اس پر خوب شکر ادا کر دی الحمدللہ، یا اللہ آپ کا کرم ہے، روزے رکھنے کی توفیق دی، تراویح پڑھنے کی توفیق دی، تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، کچھ تھوڑا بہت جو بن پڑا ذکر و تسبیح کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ آپ کا شکر، اور جو کوتاہیاں ہم سے اس پر ہوئیں اے اللہ اس پر استغفار یہ کرو. تو دیکھو کہ یہ سارا رمضان انشاءاللہ تم انشاءاللہ رمضان میں جو کچھ کیا یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہانہ ہے رحمت کے اندر ڈھانپنے کا، مغفرت سے نوازنے کا، اور وہ اس طرح نواز کر. آخر میں بہت سے ہیں جنہوں الحمدللہ اعتکاف کی توفیق ہو گئی، رمضان کے آخر میں اللہ تبارک وتعالیٰ فرماتے ہیں آؤ چلو باہر کا پڑھو، آؤ ہمارے دری پر آ پڑھو، تو یہاں تمہیں اور مزید مقام قرب سے نوازیں گے، اور تمہیں کھلا پلا کر رخصت کریں گے، اور زیادہ تمہیں انعام و اکرام سے نواز کر رخصت کریں گے. اعتکاف کی بھی توفیق بہت شوق اللہ تعالیٰ الحمدللہ اس کا شکر ادا کریں. تو جب وہ عیدگاہ کا اجتماع ہوتا ہے، عیدگاہ کے اندر سارے مسلمان جمع ہوتے ہیں، تو حدیث مشہور آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے خطاب کرتا ہے، کہ فرشتوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ جس مزدور نے اپنا کام پورا کر لیا اس کا صلہ کیا ہونا چاہیے. اور فرشتوں سے خطاب کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کون احاطہ کر سکتا ہے، لیکن ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہی فرشتے تھے کہ جب پیدا کیا جا رہا تھا آدم علیہ السلام کو، تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ آپ ان کو پیدا کر رہے ہیں انسان کو، اور اس کے اندر تو گناہ کے اور شر کے جذبات بھی ہیں، یہ پتہ نہیں جا کر کیا فساد پھیلایا گیا زمین کے اندر. ہم تو تسبیح تقدیس میں لگے رہتے ہیں، آپ نے ہمارے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا، تو اس واسطے اب ایسے شخص کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت کہ جو گناہ کا مادہ بھی رکھتا ہو، پتہ نہیں جا کر کیا فساد پھیلائے. تو آدم کی حقیقت سے پوری طرح باخبر نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انی عالم مالا تعلمون، تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں. تو اب اللہ تعالیٰ ان کو دکھاتے بھی ہیں، جتاتے بھی ہیں کبھی کبھی کہ دیکھو یہ وہی آدم ہے جس کو تم کہہ رہے تھے کہ یہ فساد بچائے گا. تو پوچھا کہ جو مزدور اپنا کام پورا کر لے اس کی اجرت کیا ہونی چاہیے، صلہ کیا ہونا چاہیے. تو جواب میں وہ عرض کریں گے یا اللہ اس کی اجرت یہ، اس کا صلہ یہ ہونا چاہیے کہ جو اجرت اس کی پوری پوری دی جائے، کوئی کمی نہ کی. تو اس وقت میں باری تعالیٰ اپنی عزت و جلال اور کبریائی کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم کہ آج یہ بندے میرے، انہوں نے جو ان کے ذمہ میں نے فریضہ لگایا تھا روزے رکھنے کا رمضان کے اندر، وہ پورا کر لیا، اور آج یہ میرے پاس آئے ہیں یہاں عیدگاہ کے اندر اور مجھے پکار رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، تو میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان سب کی مغفرت کر دوں گا، اور جو اس طرح مغفرت کروں گا کہ ان کی جو سیئات ہیں ان کو بھی حسنات میں تبدیل کر دوں، جو ان کی برائیاں ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر کے یہاں سے واپس بھیجوں گا، سب دھلے دھلائے واپس جائیں گے. تو یہ سیئات کو حسنات میں تبدیل کیا جا رہا ہے، تو یہ جس کو تم سمجھ رہے ہو نا، غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، غفلتیں ہوئیں عبادت کے انجام دینے میں، دلی سے بے دلی سے بر ہوا سے کسی طرح بن پڑا کر لیا، تو اس پر اگر استغفار کر لو کہ یا اللہ ہم سے حق ادا نہ ہو سکا آپ کی عبادت کا، اس لیے استغفار کرتے ہیں، تو جب یہ استغفار کر لو گے تو یہ سیئات حسنات میں بدل جائیں، نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں، اور جب جاؤ گے تو مغفور اللہ ابھی چل پا دیا فیرجعون مغفور اللہ، سب جب جائیں گے تو پوری مکمل مغفرت کے ساتھ دیکھیں. اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے عید جو آج جب جاتے تھے کہ الحمدللہ ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں، آج ہم مکمل مغفرت کا پروانہ لے کر آئے عید کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، مکمل مغفرت انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. تو یہ خوش نصیبی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس رمضان کی برکت سے، رمضان کی عبادتوں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا ایک بہانہ ہمارے لیے بنایا مغفرت. اب جب آئے تو انشاءاللہ امید یہی رکھنی چاہیے کہ اللہ نے مغفرت فرما دی. تو بھائی ایسے ہو گئے جیسے کہ آج دھل کر آئے، آج دھل کر آئے، جب عیدگاہ سے نکلے دھلے دھلائے نکلے، کوئی اس کے اوپر داغ نہیں، کوئی دھبا نہیں، کوئی میل کچیل نہیں، اللہ نے مغفرت کر. اب جب یہ ایسے آ گئے تو بھائی جب کپڑا نیا نیا دھلتا ہے تو اس وقت میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ کچھ دن تک تو رہے ٹھیک ٹھاک، اس کے اوپر کوئی داغ دھبا مزید نہ پڑے، جتنا دھلا ہوا کپڑا ہوگا اتنی احتیاط سے پہنے گا انسان، پہلے بچارے پہلے ہی جائے اتنی احتیاط نہیں کرتا، لیکن جب نیا نیا کپڑا دھلا ہوا ہو تو احتیاط کی جاتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی چھینک نہ پڑے، کوئی دبا نہ پڑے، کوئی داغ نہ لگے۔ تو بھائی جب اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، دھو دیا گناہوں کو، تو اب اس کا شکر یہ ہے کہ اس دھلے ہوئے کپڑے کو صاف رکھنے کی کوشش۔ اب آئندہ ایسا نہ ہو کہ اس پر دبے لگ کے ایک ہی دن میں سر خراب ہو، جلدی دنوں کے سر وہ جو دولت ملی تھی وہ تباہ ہو جائے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے۔ اس کا راستہ یہ ہے کہ فرمایا کل قرونی اذکر کو بس قرونی والا تک شروع، مجھے یاد رکھو، میرا ذکر کرو تو میں تم کو یاد رکھوں گا، تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ تو اب یہ نئی زندگی ہے شوال کے مہینے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی، اس نئی زندگی کو پھونک پھونک کر اختیار استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ اس پر اب دھبا نہ لگنے پائے گناہ کا، اس پر دھبا نہ لگنے پائے معصیت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا۔ جس ذات نے اتنے کرم فرمائے، اتنی رحمتیں فرمائیں، بارشیں برسا دی اس رمضان کے مہینے میں، اس کی رحمتوں کا شکر کچھ تو ادا کرے انسان۔ بڑی ناشکری کی بات ہوگی کہ ادھر سے تو سیلاب امڑ رہا ہے رحمتوں کا، اور ادھر سے نافرمانی پر کمر باندھی ہوئی اللہ بتا۔ تو اب یہ عزم کرنے کی ضرورت ہے، یہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ باقی ماندہ جو زندگی جو ایام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے، یہ اس کی رضا میں صرف ہو، نافرمانی میں صرف نہ، معصیت میں صرف نہ، گناہوں میں صرف نہ۔ خدا جانے اگلا رمضان ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ ارے کتنے ہیں جو ہمارے ساتھ رمضان میں شریک تھے پچھلے سال، رمضان میں، تراویح میں، تلاوت میں، عید میں، ہر چیز میں شریک تھے، آج دنیا میں موجود نہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، حدیث میں کیا آتا ہے، قرآن شریف میں ہے کہ آدمی جانے کے بعد جب پچھتاتا ہے تو یہ کہے گا کہ اللہ مجھے تھوڑے چند لمحوں کے لیے اور بھیج دیجیے دنیا کے اندر، تو میں کوئی نیک عمل اور کروں، پھر کوئی موقع ہاتھ میں نہیں آئے۔ تو پتہ نہیں اگلا رمضان ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرما دی تھی اور اس سے خیراب کر دیا، مغفرت فرما دی، تو اب اپنی زندگی کو اس گھرے پر لانے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات یہ ہر مسلمان کے اندر الحمدللہ پیدا ہو جاتی ہے رمضان کے اندر، کہ کچھ نہ کچھ عام دنوں کے مقابلے میں رجوع الی اللہ کی توفیق زیادہ ہو، دل میں کچھ نرمی آ جاتی ہے، گداز پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، کچھ عبادت کی طرف ذوق شوق بڑھ جاتا ہے۔ اس سے کام لینے کی ضرورت، ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینہ گزرا اور دامن جھاڑ کے پھر لگ گئے غفلتوں کے اندر، بلکہ اس سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اور کام لینے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا کچھ نظام الاوقات بنا، زندگی نظام الاوقات بنا کر اس کے حساب سے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش۔ کیا نظام الاوقات؟ سب سے بڑی بات، اور یہ بار بار عرض کر چکا ہوں کہ سب سے بڑی بات ہے گناہوں سے پرہیز، معصیتوں سے پرہیز، آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت، زبان کی حفاظت۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مشینیں اللہ کی نافرمانی میں استعمال تھا، یہ حفاظت۔ بہت سے لوگ ذکر تسبیح میں تو بڑا جذبہ دکھاتے ہیں لیکن گناہ سے حفاظت نہیں کرتے، گناہ سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ یاد رکھو کہ اگر گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہ کیا، گناہ سرزد ہوتے رہے اور ذکر تسبیح بھی جاری رہا، تو اس ذکر و تسبیح سے جنت جہنم سے نجات نہیں مل سکے، کیونکہ گناہ کر رہا تھا۔ لیکن اگر گناہ سے بچ گئے اور نفلی عبادت ایک بھی انجام نہ دی فرض کرو، تو انشاءاللہ جنت کی ضمانت ہے، اس واسطے کہ گناہ سے بچ گئے، نافرمانی سے بچ گئے۔ چلو زیادہ نفلیں نہیں پڑی، زیادہ نفلی عبادتیں نہیں کی، لیکن گناہ سے بچ گئے تو انشاءاللہ جنت کی ضمانت اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ جنت میں جاؤ۔ لیکن نفلیں بھی پڑھ رہے ہو، ذکر تسبیح بھی جاری ہے، اور اللہ کو یاد بھی کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے، رزق حلال نہیں، رشوت کا لین دین جاری ہے،
غیبتیں ہو رہی ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، بد نگاہی ہو رہی ہے، جس چیز کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے اس کی طرف نگاہ ڈالی جا رہی ہے، یہ گناہ ہو رہے ہیں اور ساتھ میں ذکر بھی جاری. تو بتاؤ وہ ذکر جو ہے وہ جہنم سے نہیں بچا سکتا جب تک کہ ان چیزوں کو نہ چھوڑ. پہلے میں آج کہہ رہا مثال، جسے کہ آپ نے ایک طرف کمرے کے اندر ایئر کنڈیشنر چلا دیا جی ٹھنڈا کرنے کے لیے، اور کھڑکی دروازے بھی کھول دیے سارے، تو ادھر ایئر کنڈیشنر چل رہا ہے ادھر کھڑکی دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو ساری ٹھنڈک باہر جا رہی ہے، کمرہ کبھی ٹھنڈا نہیں. تو ایک طرف ایئر کنڈیشنر چلا دیا آپ نے ذکر کا، ذکر اللہ کا، تسبیح کا، نفلی عبادتوں کا، لیکن یہ کھڑکی کھلی ہوئی آنکھ کی ناجائز چیزوں کو دیکھ رہی ہے، یہ کھڑکی کھلی ہوئی زبان کی یہ ناجائز باتیں بول رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، غیبت کر رہی ہے، خلاداری کر رہی ہے، اور کان کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے جو اس سے ناجائز باتیں سنی جا رہی ہے، تو یہ گھر گھر جسم جو ہے یہ جسم کو ٹھنڈا نہیں کرے گا، جہنم کی آگ سے ٹھنڈا نہیں کرے گا جب تک کہ ان کھڑکیوں کو بند نہ کرے. تو پھر دیکھو اس ذکر کے اغوار، پھر دیکھو اس تصدیق کے بچی برکات، پھر ظاہر ہوتے. تو اے تمام گناہ سے بچ، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی کام ناجائز ہمارے ذمے ایسا نہیں کیا جو ہماری طاقت سے باہر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعھا، ہمارے ہی فائدے کے لیے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، ناجائز ہیں، گناہ ہیں، ان کے پاس جاؤ گے تو تمہاری دنیا آخرت تباہ ہوگی، ہمارے ہی فائدے کے لیے حرام چیزیں منع کر. تو بھائی اس کا اثر زبان سے بات غلط نہ نکلے، مذاق میں بھی نہ نکلے، جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ ہو کسی مسلمان، کسی مسجد کے اندر کسی مسلمان کا ذکر آ گیا اور غیبت شروع، یہ نہ آنکھ غلط جگہ پر نہ پڑے، نہ محرم کو لذت لینے کی غرض سے اس آنکھ سے نہ دیکھا جائے، اس کو اپنے لیے آنکھ کے لیے آنکھ کا انگارہ سمجھو، اور اس آنکھ کو کسی مسلمان پر یہ آنکھ یہ نگاہ حقارت کے ساتھ نہ پڑے، کسی کو حقیر سمجھ کر نہ دیکھو، حقیر کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، یہ آنکھ کا گناہ کبیرہ ہے، کسی بھی مسلمان کو حقارت کی نگاہ سے یہ سب ان سے بچا، ان کو بند کر کے دیکھو. وہاں رومی فرماتے ہیں چشم بندو، گوش بندو، لب بند. کیا فرمایا؟ چشم بندو، گوش بندو، لب بند. آنکھ کو بند کرو، کان کو بند کرو، ہونٹوں کو بند کرو. بند کرنے کے معنی کیا کہ گناہ میں استعمال نہ کرو. جب یہ کرو گے گر نبینی نور حق بر من بخن، اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کا نور نظر نہ آئے تو مجھ پر حق دینا کہ میں نے جھوٹ بات کری. اللہ کا نور نظر آئے گا ان چیزوں کو بند کرنے سے، گناہوں سے روکنے. تو اہتمام گناہوں سے بچنے کا، اور اس کے لیے ایک میں نسخہ بتاتا ہوں اپنے حضرت سے، اپنے بزرگوں سے سنا ہوا، عمل کرنے کی بات. بھائی یہاں پر جہاں جمع ہوتے ہیں تو وہ میں کوئی تقریر واز کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، یہاں پر ہم جمع ہوتے ہیں اس لیے کہ مل بیٹھ کر اپنی اصلاح کا راستہ سوچیں، ہم سب ایک کشتی کے سوار. تو اس میں یہ نسخہ بڑا آسان کہنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے ایک منٹ میں بیان ہو جائے گا، ایک منٹ سن لیا جائے گا، لیکن اگر عمل نہ ہوا اور اس کو اپنا وظیفہ نہ بنایا تو فائدہ کچھ نہیں کہنے سننے کا، اس کو عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ کہنا اور سننا چاہیے. کیا کرو؟ روزانہ صبح کو جب بیدار ہوں تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک تھوڑی باتیں کر لیا تھا، ہمارے حضرت صبح تھوڑی سی اللہ سے باتیں کر لیا تھا صبح کو، صبح کو یہ باتیں کر لو کہ یا اللہ آج کا دن شروع ہونے والا ہے، اب میں باہر نکلوں گا، کاروبار زندگی میں داخل ہوں گا، ہر طرف محرکات ہوں گے، کوئی گناہ کا محرک، کوئی معصیت کا محرک، کوئی ناجائز کام کا محرک، یہ دائیے میرے سامنے آئیں گے، تو اے اللہ میں اپنی طرف سے ارادہ کرتا ہوں کہ میں آج کے دن سارے دن آپ کی معصیت کا، نافرمانی کا کوئی کام نہیں کروں، ارادہ کرتا ہوں، ارادہ پکا کر لیتا ہوں، اے اللہ یہ ارادہ کرنا کوئی کام معصیت کا نہیں کروں گا، گناہوں کا نہیں کروں. اور کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا اللہ آپ کے لیے ہوگا، اب میں کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا سارے دن. لیکن ساتھ ساتھ
کہ اگر یا اللہ کر تو لیا میں نے یہ ارادہ عزم بھی کر لیا ارادہ بھی کر لیا لیکن بڑا کمزور ہوں اس ارادے پر قائم رہنا میرے بس میں نہیں اس پر استقامت اور اس پر بچ جانا میرے بس کا کام نہیں اللہ کر تو لیا میں نے لیکن اس ارادے کو تکمیل تک پہنچانا ہے اللہ آپ کا اے اللہ اپنے رحمت سے مجھے اس کے تکمیل کی توفیق ادا فرما دیجیے میں بے ہمت ہوں ہمت دے دیجیے بے حوصلہ ہوں حوصلہ ادا فرما دیجیے مجھ سے میں کمزور ہوں مجھے قوت ادا فرما دیجیے یہ دعا کر لو صبح ارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سکھا دیا ہمیں آپ سب کچھ سکھا کے تشریف لے گئے دعا فرمائی اللہم انی ضعیف فقبل فی رضاک ضعفی اے اللہ میں کمزور کون کہہ رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہم انی ضعیف اے اللہ میں کمزور فقبل فی رضاک ضعفی اے اللہ اپنی رضا کی وجہ رضا کی خاطر میرے ضعف کو قوت میں تبدیل فرما دی میری کمزوری کو دور کر کے قوت میں بدل دی وخذ الی الخیر بناصیتی اور میری پیشانی پکڑ کر مجھے بھلائی کی طرف لے جائیے وخذ الی الخیر بناصیتی میں خود تو نہیں جا سکوں گا آپ پیشانی پکڑ کے مجھے بھلائی کی طرف لے جائیے خذ الی الخیر بناصیتی وجعل الاسلام منتہا رضائی اور اسلام کو میری انتہائی مرضی میری اسلام کو بنا دی اور کیا سکھا گئے سب کچھ کیا اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا سکھا گئے ایک اور دعا میں فرمایا اللہم ان قلوبنا و نواسینا و جوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا فاذا فعلت ذلک بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل عجیب غریب دعائیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کروا دی کہ اللہ یہ ہمارے دل یہ ہماری پیشانیاں یہ ہمارے اعضاء یہ ہمارا جسم یہ سب آپ کے قبضے میں ہے لم تملکنا منہا شیئا اے اللہ ان میں سے کسی چیز کا مالک آپ نے ہمیں نہیں بنایا یہ سب آپ کے ہیں آپ ہی کی ملکیت ہے آپ ہی کے تصرف میں ہے آپ ہی کی پابند ہے آپ کے حکم کے پابند ہیں فیضا فالتا ذالی کا بنا یا اللہ جب آپ نے یہ کیا کہ ہمارے سارے اعضاء کو اپنی ملکیت بنا دیا ہماری ملکیت میں نہیں رکھا فکن انت ولینا تو اللہ آپ ہی ہمارے ولی بن جائیں اور واہدنا الی سواء السبیل ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دی تو اللہ ہمارے ان ہاتھوں کو ہمارے ان گانوں کو ہمارے ان آنکھوں کو ہمارے ان زبانوں کو اپنی مرضی کا تابع بنا دیجئے اور اپنی معصیت سے ان کو بچا لیجیے پانچ دس منٹ صبح کو بیٹھ کے یا اللہ تعالیٰ سے یہ عرض معروض کر لو صبح کوئی مشکل کام ہے کوئی اس میں محنت صرف ہوتی ہے وقت لگتا ہے پانچ دس منٹ کی بات بیٹھ کر نماز فجر کے بعد اللہ تعالیٰ سے معروض کر لو یا اللہ دن شروع ہونے والا ہے باہر نکلوں گا کاروبار میں داخل ہوں گا اپنے کاروبار میں بزنس میں ملازمتوں میں کہیں جاؤں گا باہر سے کار چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں شیطان کے ہرکارے پھر رہے ہیں معصیتوں کے دائیے سامنے آئیں گے اللہ میں پھسل جاؤں گا اپنی رحمت سے مجھے بچا لیجیے اپنی رحمت سے مجھے توفیق دے دیجیے میری ہمت مجھے ہمت ادا فرما دیجیے حوصلہ ادا فرما دیجیے یہ دعا کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کے وقت کر لی آپ تھوڑا سا ذکر اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ذکر کر دو قرآن کریم رمضان شریف میں پڑھنے کی توفیق ہوتی تھی لوگ زیادہ زیادہ بھی پڑھتے دس دس پارے پانچ پانچ پارے پڑھتے تھے چلو اتنا نہ صحیح آدھا پارا پڑھ لو پاؤ پارا پڑھ لو ایک رکو پڑھ لو لیکن کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہ جائے تھوڑا سا تلاوت کر اور تلاوت کر کے اور تھوڑا سا ذکر کر لو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں زبان پر ہلکے اور میزان عمل میں ان کا وزن بھاری وہ یہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ دو کلمے ہیں یہ سو سو مرتبہ پڑھ لو سو مرتبہ پڑھ لو ایک تسبیح پڑھ لو تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھ لو ایک استغفار ایک درود شریف ایک لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پانچ عرض کیا کرتا ہوں پانچ یہ تسبیحات پڑھ لو سب مل ملا کر مشکل سے 15 منٹ لگتے ہیں، 15 منٹ لگیں گے، 15 منٹ میں یہ تسبیح پڑھ لو، سبحان اللہ الحمدی، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، استغفر اللہ رب کل ذنب واتوب الیہ، اور درود شریف، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اور خوب یاد رکھو یہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ لا حول، یہ جو کلمہ ہے یہ کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لوگ ہمارے یہاں لا حول جو ہے وہ عجیب کچھ اس کا مفہوم بن گیا، لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی غلط بات ہو لا حول پڑھ لو اور شیطان کو بگا دو، اس قسم کے تصورات آ گئے. یہ کلمہ در حقیقت لا حول ولا قوت الا باللہ، معنی اس کے یہ ہے کہ کوئی طاقت کسی میں بھی نہ نیکی کرنے کی نہ گناہ سے بچنے کی کسی کے اندر بھی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی توفیق. حول کے معنی ہے حول، حول کے معنی ہے گناہ سے بچنے کی طاقت، اور قوت سے معنی ہے نیکی کرنے کی طاقت. تو نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے کسی میں، مگر اللہ کی توفیق ہے جو علی ہے جو عظیم، یہ ہمارا لا حول ولا قوۃ. تو اسے جب آدمی پڑھتا ہے تو فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہونے سے ہمارا یہ ہے کہ یہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ سے بچنے کی توفیق ہوگی اور پھر جنت کا خزانہ حاصل ہو جائے گا، اس لیے کن قرار دیا گیا. تو یہ پڑھ لو، یہ پانچ تسبیحات میں نے عرض کی، یہ پڑھ لو اور یہ دعا کر لو جو میں نے عرض کی، یہ عرض معروف اللہ تعالیٰ. پھر اللہ کے نام پر باہر نکل جاؤ، گھر میں جو اپنے کاموں میں جا رہے جا رہے، اور جب کوئی دائیا باہر کے سامنے آئے اس صبح کی بات کو یاد کر یہ کیا تھا، اور اپنے آپ کو ہمت سے کام لے کر بچانے کی کوشش کرو. رات کو جب بستر پر جانے لگو تو بستر پر جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر عرض معروف اللہ یہاں سے کر، تھوڑا سا جائزہ لے لو سارے دن کی سرگرمیوں کا، سارے دن کے اعمال کا، آج کیا ہوا کیا نہیں ہوا، جو شروع میں ارادہ کیا تھا کس حد تک قائم رہے، کس حد تک اس میں غلطی ہوئی، پاؤں پھسلا، اگر قائم رہے الحمدللہ شکر ادا کرو اللہ، الحمدللہ یہ دن اچھا گزرا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس پر شکر ادا کرو، اللہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے معصیتوں سے گناہ سے بچا لیا اور آفیت کا دن عطا فرما دیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اور دعا کر لو، دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور تلقین فرمائی ہے، وہ بھی بڑی عجیب و غریب دعا ہے، اللہم اجعل یومنا خیرا من امسنا وغدنا خیرا من یومنا. اے اللہ ہمارا آج کا دن گزشتہ کل سے بہتر ہو، اور اے اللہ ہماری آنے والی کل آج کے دن سے بہتر. رات کی دعا، اے اللہ غلطی ہوئی مجاہدے میں نظر آیا کہ بھائی پھسل گئے، باوجود ارادے کے کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو گئی، تو اس گڑبڑ پر استغفار کرو، یا اللہ ارادہ تو کیا تھا لیکن فلاں موقع پر پھسل گیا، اے اللہ معاف فرما، استغفار، اے اللہ معاف فرما، استغفار، استغفر اللہ رب کل ذنب واتوب الیہ، توبہ کرو رحمت کے ساتھ، توبہ کرو، استغفار کرو آئندہ کے لیے، پھر استغفار. یہ کام ہے بھائی کرنے کا، یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ یہ نظام الاوقات، یہ 10 منٹ صبح کے اور 10 منٹ رات کے، اور بیچ میں تھوڑا سا اپنے دل میں ایک گانٹا پیدا کر لے کہ کام کرتے وقت دیکھ لے کہ یہ گناہ کا کام تو نہیں ہے، اور یہ کام کر لے انشاءاللہ تم انشاءاللہ. دعوے سے کہا ہے بزرگوں نے 40 دن کر کے دیکھ لو یہ کام، 40 دن، تو 40 دن یہ کام کر کے دیکھو گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہو جائے گا، انشاءاللہ زندگی استوار ہو جائے گی. تو یہ جو رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی اور جو مغفرت کا پروانہ عطا فرمایا، انشاءاللہ اس میں پائیداری پیدا ہو جائے گی. اور اگر اسی طرح غفلت میں گزرتے رہے تو بھائی یہ غفلت سب سے بڑی بری بلا ہے، سب سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے بچائے، اس یہ غفلت جو ہے انسان کو ساری حاصل کی دولت یہ ضائع کرا دیتی ہے، گما دیتی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو.
یہ ہے شکر اللہ وَاشْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ، مجھے ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور وَاشْكُرُونِ وَلَا تَشْكُرُونَ میرا شکر ادا کرو میں میری ناشکری نہ کروں. بس یہ ہے بھائی یہ نظام الاوقات عید کے بعد سے اب جو دن شروع ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ رحمت سے اس کی توفیق دے رہے تو انشاءاللہ اس کے اثرات برکات کھلی آنکھوں نظر آئیں گے. کرنا ہی نہ ہو تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، کرنا ہی نہ ہو کوئی قدم چلائے چلنے کا ارادہ ہی نہ ہو تو پھر پھر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر کرنے کا ہے ارادہ تو پھر یہ ایک بہترین نسخہ ہے، بہترین طریقہ ہے صحیح راستے پر جانے کا، انشاءاللہ اس سے بہتری حاصل ہو جائے گی، رمضان کی برکات پختہ ہو جائے گی، پائیدار ہو جائے گی. اس کا قصد کر کے جانا چاہیے، جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ تقریر واز رسمی نہیں ہے، یہ تذکیر کے لیے ہے، تکرار کے لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کام کے لیے آمادہ کریں، بس یہ ارادہ لے کے چلے جائیں. آج پھر انشاءاللہ آج وہ کتاب تو ہونا سکتی، لیکن یہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی بڑی کام کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے. آج چونکہ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم رہو عید کے بعد ان کے ہاں پہلے جمعے کو اجتماع ہوا کرتا تھا، تو ان کے ساتھ یادگار نے وہ سلسلہ ابھی تک جاری رکھا ہوا ہے، عصر کے بعد ہوتا ہے، تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ مغرب سے کچھ پہلے وہاں پر پہنچ جاؤں گا، تو اس لیے آج اسی پر اجتماع کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لے، اللہ تعالیٰ ہمارے ان باتوں کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق دے. اللہم صل علی سیدنا محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈل بی ایریا کراچی، فون نمبر 6370813.